بعد میں نہیں کھا سکتے تو ان کی صحت پر نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ پورے طور پر کھا لے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسی عادت بن جائے کہ تھوڑا کھا کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر کھائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. جی, اسی طرح پیشاب پیخانے کی بھی حالت اگر معمولی ضرورت ہے تو اس وقت چھوڑنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر اس سختی سے ہے کہ پورے طور پر یعنی گویا توجہ اسی ہی طرف ہے, آدمی اپنے نفس کو روک کر کے اور زبردستی کسی طرح جماعت پوری کرنا چاہتا ہے تو غلط ہے, جا کر کے نماز ضرورت پوری کر لے پھر آ کر کے نماز مکمل کرے. اسی طرح آداب خشوع میں ایک تصاوب کا لفظ ہے, تصاوب مانے جمائی لینا, اوتاس چھینک ناک سے, اور جمائی جو ہے منہ کھول کر کے لیتے ہیں, اور یہ سستی کی دلیل ہوتی ہے, سستی کی دلیل ہوتی ہے. چھینک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے بارے میں آپ نے کوئی ہدایت نہیں کی. چھینک اگر نماز کے اندر آ رہی ہے تو آپ چھینک سکتے ہیں اور اس پر دل میں الحمدللہ کہیں, زوردار الحمدللہ نہ کہیں, کیونکہ ایک صحابی تھے انہوں نے کسی کی چھینک کسی نے چھینکا تو انہوں نے کہا الحمدللہ, پھر دوسرے انہوں نے کہا یرحمک اللہ, تو لوگ ٹھونکنے لگے اپنی رانوں کو ان کو چپ کرنے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ مالکم تندرون رہے, کیا ہو گیا کہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو, لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال دل مرو محسوس کر کے میں چپ ہو گئے, ولکنی سکت تو. اور اس کے بعد جب چپ ہوئے پھر اس کے بعد نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں عام طور پر کلام کرنا جائز نہیں ہے, اس میں صرف ذکر اذکار ہونا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنے اچھے تعلیم والے تھے, لوگ تو مجھے سختی سے روکنے لگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح فیھا شیء الا ذکر اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر چھینک آ رہی ہے تو آپ دل میں الحمدللہ کہہ لیں, زوردار نہ کہیں, زوردار کہیں اگر کہہ بھی دیا تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی تشمیت نہ کریں, یعنی آپ کے چھینک کا پر الحمدللہ کہنے کا جواب نہ دیں. اگر نماز سے باہر ہیں تو تشمیت یہ حق ہو گیا, اگر کسی نے کہا الحمدللہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا ضروری, الحمدللہ کہنے کے بعد اگر کسی نے سنا تو اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک دوسرے کے یہ بھی ایک ہے, اذا اتصف قال الحمدللہ فشمت ہو, اس پر یرحمک اللہ کہنا آپ کا ضروری ہے. لیکن اگر کسی نے نماز کے اندر الحمدللہ کہہ دیا تو وہاں الحمدللہ کہنا رحمک اللہ کہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ دیکھیے یہ کلام الناس میں سے ہو جاتا ہے. لیکن تصاوب جو ہے چھینک کو روکنے کی بھی تلقین نہیں, اور لیکن اس کے بعد جواب دینے کے بارے میں احتیاط ہونا چاہیے. کیا پوچھ رہے تھے آپ؟
سلام کا جواب دے سکتے ہیں
نماز کے اندر؟ سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں, الا یہ کہ اگر نفلی نماز میں ہے تو اشارے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے جواب دیتے تھے. اور تصاوب جو ہے جمہائی لینا, یہ شیطان سے نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التصاوب من الشیطان, جمہائی لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے. فإذا تصاب احدکم فلیکظم ما استطاع, اگر کسی کو جمہائی آ رہی ہو تو حتی الامکان اس کو دبانے کی کوشش کریں, آ رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. رواہ مسلم, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. دوسری روایت میں آیا ہے فِس صلاتِ, یعنی اگر نماز میں آ رہی ہے جمائی تو اس کو دبانے کا حکم دیا گیا, لیکن باہر اگر آ رہی ہے تو اس کو دبانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے, لیکن عام طور پر عام حدیث کو دو خاص حدیث پر ہر وقت معمول نہیں کیا جائے گا, بلکہ وہ جب شیطان کی طرف سے ہوا وہ تو بہرحال اس کو چاہے خارج نماز ہوں یا داخل نماز ہوں اس کو دبانے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہاتھ منہ پر رکھ لیں. ولا یقل ہا, حدیث شریف میں آیا اس طرح, بہت سے لوگ منہ کھول کر کے نہ ہاتھ رکھتے ہیں نہ منہ بند رکھتے ہیں آ کر کے, یہ اس خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی آواز بتا کر کے بنا کر کے اور کہا اس طرح نہ کہے, تو گویا چاہے نماز کے اندر ہو یا خارج نماز ہو اس کو دبانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اس کے دبانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ منہ پر ہاتھ رکھ لیں یا کم سے کم دانت دبا کر کے روکیں. یہ نماز کے اندر جب باہر اس طرح کا حکم ہے تو نماز کے اندر بدرج اولا اس کا حکم ثابت ہوتا ہے. اس وجہ سے نماز میں جمائی لینا, بہت سے لوگ جمائی لیتے ہیں اور سر اٹھا کر کے نماز کے اندر کرتے ہیں, نماز کے اندر اور ہی زیادہ منکر ہو گیا. لیکن عام حالات میں بھی منہ بند کر کے جمائی لینے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں, کیونکہ منہ کھول کر کے اگر جمائی لے گئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکھی بھی گھس جاتی ہے, ہوا ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے بہت سی حکمتیں ہیں جب کسی چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حالات کے تحت دیا تو اس کی حکمتیں ڈھونڈیں گے تو بہت کچھ حکمتیں اس میں ملیں گی نا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اذا تثاءب احدکم فليضع يده على فيه, بخاری شریف اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جمائی لے فليضع يده على فيه, ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے, فإن الشيطان يدخل مع التثاءب, تثاءب کے ساتھ جمائی کے ساتھ مجھے کھولے گا تو شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی طاقت دے رکھی ہے کہ اس کی یعنی اس سے تنگ جگہ میں بھی داخل ہونے کا حکم آیا ہے کہ وہ یا بیان آیا ہے کہ وہ داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص نیند سے اٹھے تو یہ ناک میں پانی ڈال لے, وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی تو ڈالے گا لیکن اگر نہیں وضو کر رہا ہے تو ناک میں پانی ڈال کر کے استنظار کر لے یعنی ناک جھاڑ لے, فإن الشيطان يبيت على خيشومه, کیونکہ شیطان اس کے ناک کے پاسے میں شیطان وہ کیا نام ہے رات گزارتا ہے. سوال ہے
عربی
لا ما يجوز نعم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کا جب ناک کے پاسے میں گھسنے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے گھسنے کی طاقت دے رکھی ہے, اس سے بڑھ کر کے ان شیطان اجری من الانسان مجرا الدم, شیطان آدمی کی رگوں میں بھی دوڑتا رہتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے. اور وہ بہرحال یہ بھی ایک حکمت ہے, اور جب آدمی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چلتے پھرتے نماز پڑھتے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو شیطان ان حالات میں مجبور ہو جاتا ہے, آدمی کے اندر نہیں داخل ہو سکتا, آدمی کے منہ میں نہیں داخل ہو سکتا, آدمی کے ناک میں نہیں داخل ہو سکتا. بہرحال تو اس سے پناہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی تدابیر بیان فرمائی. باب المساجد, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجدوں کے بنانے کا, فی الدور, گھروں کے درمیان مسجدیں بنا لی جائیں, گھروں کے بیچ میں یا گھروں کے اندر, دو معنی اس کا ہو سکتا ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھر ہر شخص اپنے گھر میں ایک جگہ خاص کر لے جس میں نماز پڑھے. کون سی نماز؟ نفلی نماز ہیں, کیونکہ نفلی نمازوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کی نماز گھر میں نفلی نماز مسجد میں پڑھنے سے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, یہ اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے. کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشحل, ایک قوم تھی, ایک قبیلہ تھا, ان کی مسجد میں جا کر کے آپ نے نماز پڑھائی یا نماز پڑھی, صلاح کا لفظ آیا کہ آپ نے نماز پڑھی, اور بعد میں لوگ اٹھ کر کے مغرب کی دو رکعتیں پڑھنا شروع کی جب لوگوں نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا صلاتکم هذه فی بیوتکم فإن اللہ جاعل بصلاتکم فی بیتکم نورا, اپنی ان نمازوں کو یعنی نفلی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں نور ڈالے گا, نور اور برکت ہوگی. حقیقت ہے کہ ہے یہ چیز, کیونکہ اس سے شیطان کے بھاگنے کا ایک طریقہ آپ کو یعنی بھاگے گا شیطان, یہ بھی شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ ہے. دوسرے یہ کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھیں تو بچوں کو اکٹھا کر کے آپ لا کر کے نماز پڑھائیں. تیسری بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھیں تو بغیر کسی کہے وہ آ کر کے خود سے آپ کے سامنے آپ کے مسلح پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سجدے گرنا ٹیڑھا بیڑھا اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک تربیت نفسیاتی بات ہے اور تربیت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ آدمی خود ایسا کام کرے جس سے بچے دیکھ کر کے وہ کام کرے. آپ نہیں کہہ رہے ہیں چھوٹے بچے کو دو سال کا کیا کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھو, لیکن وہ دوڑا دوڑا آئے گا آپ کے آگے, آپ کے پیچھے, آپ کے بغل میں کھڑا ہو کر کے اور گرے پڑے گا. تو یہ نور اور برکت کی نماز میں گھر میں بہت بڑی ایک چیز ہے, کیونکہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں ایک ایسی جگہ خاص کر لو جس میں تم اپنی نمازیں پڑھو. مان لیجیے کوئی نماز قضا بھی ہو گئی آپ کی, جماعت سے نہیں پہنچے آپ, تو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ آپ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرنے کے لیے کہتے تھے. ایک صحابی تھے, وہ کہتے تھے اللہ کے رسول میں امام ہوں اپنی قوم کا, لیکن مسجد اور گھر کے درمیان وہ وادی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بھر جاتی ہے, ہم جا نہیں سکتے, تو آپ مہربانی کر کے ہمارے گھر میں آ کر کے ایک جگہ نماز پڑھ دیں, لِأَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا, تاکہ ہم اس کو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. تو یہ عام رواج تھا. ایک صحابیہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ان کو کسی حاجت کی ضرورت ہوئی, فقامت الى مسجدها, یعنی گویا اس سے ہم یہ مسئلہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ عام رواج تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ گھر میں ایک ایسی جگہ خاص کر دیتے تھے جس میں لوگ مرد ہو, عورت ہو اور کوئی ہو, نماز پڑھا کرتے تھے. وہ جب ان کو ضرورت پڑی تو اپنے مسجد میں جا کر کے انہوں نے نماز کی یا ضرورت کی صلاۃ حاجت جا کر کے پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کان اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ, جب کوئی اہم مسئلہ آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ نماز پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ اور مدد مانگتے تھے. تو بہرحال یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھروں کے اندر مسجدیں بنا لو, یعنی سجدہ گاہ ایک جگہ ایسی خاص کر لو جس میں نماز پڑھو. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ گھروں کے بیچ میں, یعنی مختلف گھروں کے بیچ میں, جہاں جیسے ایک محلہ ہے اس میں بہرحال ایک مسجد ہونی چاہیے. مسجدوں کے بنانے کا زیادہ سے زیادہ اسلام میں حکم آیا ہے. مسجدیں ضرورت کے تحت جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں سب سے پہلے مسجد کی خیمہ ہی میں رہیں, لیکن اس خیمے کے ساتھ ایک ایسی جگہ خاص کر لیں خیمے کی یا جگہ جہاں وہ نماز پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے سب سے پہلے مدینے پہنچنے سے پہلے قبا میں آپ کا نزول ورود مسعود ہوا تو آپ وہاں 12 دن رہے. اس درمیان آپ نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی یا گھر بنانے کی اور کوئی چیز نہیں فکر کی, آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی وہاں. اور مسجد بنانے کے بعد پھر آپ مدینہ شریف آئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جو فکر کی آپ نے وہاں بھی پہنچ کر کے وہ اپنی مسجد بنانے کی, وہ جہاں حضرت ابو ایوب کے گھر کے قریب ایک باغیچہ تھا, وہ دو یتیموں کا تھا, وہاں آ کر کے اونٹنی بیٹھی اور ان کے گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کے گھر اترے. سب چاہتے تھے کہ ہمارے گھر آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ہم کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے, جہاں اونٹنی بیٹھ جائے وہیں ہم اس کے مہمان ہو جائیں گے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی کہ آپ کے گھر کے قریب جہاں اس وقت مسجد ہے اسی کے قریب ان کا گھر تھا, وہاں جا کر کے اونٹنی بیٹھی. سب سے پہلے آپ نے جو فکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد بنانے کی, مسجد کی بنیاد ڈالی. اس مدت میں حضرت ابو ایوب کے گھر میں آپ ہوا کرتے تھے اور وہاں سے اتر کر کے جب مسجد نہیں تھی تو وہیں نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد جب مسجد کی پلاننگ ہو گئی تو آ کر کے وہاں نماز پڑھانا شروع کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جو ہے اسلام اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جز ہے, اس سے مسلمان مستغنی نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے ہر محلے میں جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اگر مسجد قریب نہیں ہے تو مسجد ایک بنانی چاہیے. اس کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ بھی آپ نے حکم دیا ان تنظف و تطیب, مسجد کو پاک رکھیں اور مسجد میں خوشبو بھی کریں, خوشبو پھیلائیں, خوشبو ڈالیں. مسجد میں خوشبو ڈالنے کا یہ ہے کہ آپ اس میں عطر چھڑکیں یا اس کو آپ گندا نہ کریں. تنظیف اگر گندگی آ جائے کسی طرح غیر مقصود طور پر تو اس کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس میں جھاڑو دینے کا یا ایک تنکا نکالنے کا بھی اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عرضت علی اجور امتی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کے اعمال کا ثواب میرے سامنے پیش کیا گیا. یہاں تک کہ ایک معمولی تنکا قزات, یعنی معمولی تنکا جو آنکھ میں گر پڑ جائے اس کو بھی قزات کہتے ہیں, اس قسم کا معمولی تنکا بھی نکالنے کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معمولی خشخاش بھی اگر وہاں پڑا ہے اس کو نکالیں گے تو ایک اجر ہوگا. یہ تنظیف اور اس کی تطعیم کا ایک طریقہ ہے. دوسرے کی تطعیم میں کوئی بھی گندی چیز دیکھیں, میل دیکھیں اور کچھ دیکھیں, یہ اس کو صاف کرنے کا مطلب تطعیم ہو گیا. اور خود کوئی ایسی چیز خوشبو کی آدمی خاص کر دے, لائے دیواروں میں لگائے, یا بخور کی شکل کا ہو, دھونی اس طرح کی ہو جس سے خوشبو ہو, اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کہ پہلے زمانے میں غلاف کعبہ کے بارے میں کوئی خاص تنظیم اور ترتیب نہیں تھی, جو کوئی بھی کوئی اچھا کپڑا پاتا تھا لا کر کے اس میں لٹکا دیتا تھا. تو جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ غلاف کعبہ گویا کئی قسم کے کپڑوں اور کئی قسم کے رنگوں کا مرکب تھا. کسی کو اچھی چادر ملی لا کر کے ایک طرف لٹکا دے, دوسرے کو ملی لا کر کے لٹکا دے, اور اسی پر لٹکاتے رہتے تھے, اس کو اتارتے نہیں تھے. لیکن بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ایک خاص تنظیم اور ترتیب دی کہ ہر سال اس کے لیے انہوں نے غلاف کا انتظام کیا. حضرت بعض لوگوں نے جو غلاف کعبہ کا کچھ حصہ وہ لٹکاتے تھے, حضرت عائشہ سے پوچھا انہوں نے کہ اب ہم کیا کریں, ہم پہلے غلاف کعبہ کی خدمت میں یہ چیز کرتے تھے کہ ہم لا کر کے کچھ اس پہ لٹکاتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا جب سرکاری سطح پر یہ چیز ہو گئی اور عمرا اس کو کرنے لگے ہیں تو تم اب اپنی محنت خرچ کرو مسجد میں خوشبو لگانے کا, یا کعبہ شریف کے اندر خوشبو لگانے کا. تو انہوں نے خاص عطر اور اس طرح کی چیزیں لا کر کے دیواروں میں لگانے کا ایک خاص پروگرام بنایا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک اسلامی آداب میں سے ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا اور اس میں خوشبو زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے پھیلانے کی کوشش کریں. اس کے برعکس مسلمانوں کو روکا گیا کہ اس حالت میں مسجد میں نہ آئیں کہ جن سے ان کے جسم سے ان کے منہ سے بو آ رہی ہو, بری بو, بدبو آ رہی ہو, یا ایسی بو جو کم سے کم کراہت والی ہو. بہرحال اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ پیاز یا کراس کھا کر کے مسجد میں نہ آئے. من اکلا ہذہ الشجرۃ الخبیثہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدبودار درخت کو, عام طور پر یہ کھانا صحیح ہے لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے امیتوہ طبخاً, فوائد کے تحت اور اس کی ضرورت کے تحت حکم دیا گیا ہے, لیکن کچا کھا کر کے, کچا آپ کھائیں تو مسجد میں نہ آئیں. اگر اس کو کھانا ہے تو اس کو پکا کر کے اس کی بو کو مار کر کے آپ پکا سکتے ہیں. یہ عام حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا کہ جس نے اس بدبودار درخت کا کچھ حصہ کھایا فلا یقربن مسجدنا, ہماری مسجد کے قریب نہ ہو. دیکھیں بڑی سختی سے حکم دیا گیا ہے. اسی طرح جمعہ کے دن کا غسل, غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم, جمعہ کا دن کے دن کا غسل ہر بالغ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. یہ بعض علماء کا کہنا واجب, واجب یعنی واجب ہے, اگر نہیں غسل کرتا ہے تو گناہگار ہوگا. کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا ام سلمہ کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ لوگ غربت میں تھے, فقیری میں تھے اور اچھے کپڑے پہننے کو پاتے نہیں تھے, کان و یلبسون السو, اور موٹے اون کا کپڑا پہنتے تھے اور وہ ہفتوں پہنے رہتے تھے. جب بارش ہوتی تھی, یہ صاف الفاظ ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بھیڑ ہم لوگ ہیں, بھیڑ کی بدبو ہم لوگوں کے جسم سے آتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ وسعت دے تو جمعہ کے دن کے لیے ایک خاص کپڑا رکھ لے اور جمعہ کے دن غسل کر کے آئے. وَلْيَتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَ بِمَا اسْتَطَاعَ, جو چیز خوشبو کی پائے وہ لگا لے, یہاں تک کہ اگر اپنی خوشبو نہ ہو تو عورت سے خوشبو مانگ کر کے لے لے. دیکھیے مسجد میں آنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے سے اچھی حالت میں آئے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ, مسجد میں آتے وقت اپنی زینت کی چیزیں لے لو, کپڑے اچھے پہن لو. ان زینت کی چیزوں میں سے یہ ہے کہ خوشبو وغیرہ لگا لے آدمی تاکہ ایک دوسرے کو دوسرے سے تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جب آؤ تو یہ پیاز وغیرہ کھا کے نہ آؤ. فإن الملائكة تتأذى, یہ تو آدمیوں کی بات ہوئی کہ آدمیوں کو ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے, اس کے برعکس اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بَنُو آدَمَ, بنی آدم کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدیں بناؤ اور مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرو. اسی طرح مسجدوں کے آداب میں اور مسجدوں کے احکام میں ایک بہت بڑا حکم یہ ہے کہ ان المساجد للہ, یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اگر مسجد کوئی غیر اللہ کے لیے بنا رہا ہے تو وہ شرک ہے اور وہ بہرحال بہت بڑا گناہ کا کام ہے. مسجد ہو سکتا ہے, بعض لوگوں نے جیسے بعض منافقین نے مسجدیں ایک مسجد قبا میں بنائی تھی جس کے بارے میں چاہتے وہ ان کا خیال تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو دھوکہ دے لیں گے. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ مسجد کے نام سے بنائیں, ہم اس میں اکٹھا ہو کر کے اپنے برے پروگرام مسلمانوں کے خلاف بناتے رہیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا حکم دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے غزوے کے پاس کی طرف نکل رہے تھے, اس درمیان منافقین نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد بنائی ہے, آپ آ کر کے اس میں ایک نماز پڑھ دیں. اور یہ تبرک کی بات تھی, پیارے رسول سے تبرک بہرحال بہت ہی اونچی اور بہت ہی مطلوب چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں غزوہ کے لیے, انشاءاللہ جب لوٹ کے آئیں گے تو ہم نماز پڑھ دیں گے. جب راستے میں آپ پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی, ان الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, اس کو مسجد ضرار کا حکم دیا, یعنی یہ نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو یہ مسجد بنائی گئی ہے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں. تو مسجد اگر اللہ کے لیے صرف بنائی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے وہ مسجد ہے, اور اسی مسجد کا جو اجر ہے, اس مسجد کا جو اجر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جنت, وہ آدمی کو حاصل ہوگا. لیکن اگر مسجد کو کسی اور کسی کا غیر کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بہرحال اگر کام مشروع ہے تو جائز ہے, نہیں تو وہ حرام ہے. انہی اور کاموں میں سے قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غارت کرے یہودیوں کو, قاتل اللہ, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ان پر, اللہ تعالیٰ غارت کرے ہلاک کرے یہودیوں کو, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. گویا قبر کو سجدہ, قبر جہاں ہے وہاں آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں, یہ عام حکم علماء نے اس سے لیا ہے. یعنی قبرستان کو سجدہ گاہ بنانا, یا قبرستان پر مسجد بنانا, یا مسجد میں قبر بنانا, دفن کرنا کسی کو مسجد میں, یہ سب چیزیں حرام ہیں, کیونکہ یہ لعنت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے استحقاق کا سبب ہے. آپ نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں دوسری روایت میں, یحذر ما صنعوا, یہ صرف یہ نہیں قاتل خبر ہے, جملہ فعلیہ خبریہ ہے قاتل اللہ الیہود, لیکن دعا اس میں اللہ تعالی نے بد دعا دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے یہود کے اوپر. تو اس بد دعا کا مطلب کیا ہوا؟ بد دعا کا مطلب ہوا جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یحذر ما صنعوا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کے کام سے ڈرا رہے تھے تاکہ اس سے لوگ بچیں, کیونکہ جو چیز لعنت کی ہے وہ اپنی امت کو اس سے آپ ڈرا رہے تھے. یعنی یہ کہ آپ مسجد کو قبرستان نہ بنائیں یا قبر کو مسجد نہ بنائیں. اسی وجہ سے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر قبر پرانی ہے اس کے اوپر مسجد بنائی گئی, یا مسجد بنائی گئی اس کے صحن میں وہ قبر کر دی گئی, تو مسجد گرا دی جائے, کیونکہ قبر پہلے سے ہے, قبر کو رہنے کا حق ہے. لیکن اگر مسجد پہلے سے ہے اور بعد میں دفن کیا گیا آدمی کو کسی کو لا کر کے مسجد کے کسی صحن میں یا مسجد کے قبلے میں یا کسی ایک طرف, تو قبر کو اکھاڑ کر کے دوسری جگہ اس میں جو کچھ ہڈی ملے دفن کر کے اور قبر کو برابر کر دے, یہ علماء کا فیصلہ ہے. بہرحال لیکن آج کل بہت سی مساجد مسلمانوں کی ہیں جس میں خاص طور پہ اولیاء کی قبروں کا ذکر آتا ہے اور اس میں نماز پڑھتے ہیں لوگ, نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے وہاں بھی کچھ دعا مانگنے کی وجہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ان کی قبر سے دعا مانگتے ہیں. یہ چیز ہم نے خود دیکھی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا, ان کی عادت تھی کہ کوئی بھی نیک آدمی جب مرتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے. اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے. وفی اور اسی روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بڑے برے مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. جی آپ کریں کوئی بھی موضوع لائیں انشاءاللہ. سوال, ہمارے پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں ٹی وی اور وی سی آر لوگ دیکھتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اول تو مسلمانوں کا کوئی بھی کام اب صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے, صحیح ہے. یہاں بھی آپ پاکستان میں کیوں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسلمان کوئی کام کریں اس کو شریعت کے میزان میں وزن کیا جائے گا, تولا جائے گا. ہم جب تولتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. بہرحال ٹی وی اور وی سی آر کا استعمال جو ہو رہا ہے جس انداز سے وہ غلط ہے. وہ اس کا اگرچہ کچھ فائدے کی چیزیں بھی اس سے استعمال کی جاتی ہیں, لیکن شریعت کا ایک مذاق یہ بھی ہے, ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جس چیز میں نفع تھوڑا ہو اور
نقصان
برائی اور نقصان یا گناہ زیادہ ہو شریعت اس سے منع کرتی ہے. خمر کے بارے میں, شراب کے بارے میں, وہ اثمہما اکبر من نفعہما, جوئے اور شراب کے بارے میں, اس وجہ سے یہ سب چیزیں بہرحال استعمال میں نہیں آنی چاہیے. الا یہ کہ اس حد تک ہو کہ صرف بچے اس سے کچھ تعلیمی چیز حاصل کر سکتے ہوں تو اس میں فوٹو کا لانا کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح فوٹو کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مسجد میں کپڑے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹو تھا تو غیر زیروح کا فوٹو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر زیروح کا فوٹو ہے تو بہرحال بدون ضرورت حرام ہے. اسی طرح یہ چیز بھی آتی ہے. بہرحال یہ چیز اصل میں ہم ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن کبھی کبھی آدمی پوچھ لیتا ہے کہ چلو دیکھیں کیا رائے ہے, یعنی گویا منہ کا مزہ بدلنے کے لیے. یہ چیز ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس میں خیر کی چیز بہت کم آتی ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ اس کو خیر ہی میں استعمال کریں تو رکھیں, لیکن آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے وہی چیز دیکھیں گے جو نقصان دہ ہے. عجیب ہے. کیا بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ جواب سے نماز ہے. بلند آواز سے نماز جنازہ, گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس میں پڑھی جاتی ہیں, قرات کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے وہ بلند آواز سے. اصل میں روایت میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھی یا چپکے سے پڑھی. بعض صحابہ بلند آواز سے بھی پڑھتے تھے لیکن وہ آواز اونچی نہیں ہوتی تھی, سب لوگ اس سے سنے جیسے کہ عام قرات ہوتی تھی. اس وجہ سے افضل یہ ہے کہ چپکے سے پڑھی جائے. اور اگر کوئی شخص آہستہ آہستہ, امام خاص طور پر, امام ہی دوسرے نہیں, امام اگر بلند آواز سے پڑھا رہے ہیں تو جائز کی حد تک ہے, کیونکہ بعض صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے. عام طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز سے پڑھتے تھے. نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرا, پھر التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھا, تو پھر کیا سلام پھیر دیا جائے یا پھر سجدہ سہو کیا جائے؟ یعنی نماز سجدہ سہو کب کیا؟ نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے کیا, اس کے بعد پھر سلام نہیں پھیرا, پھر التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھا, تو کیا پھر سلام پھیر دیا جائے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمران بن حسین کی ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد تشہد بھی پڑھا, تو آپ نے اگر تحیات وغیرہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد آپ سلام پھیر لے رہے ہیں سجدہ سہو کے بعد, تو یعنی سلام سجدہ سہو کے بعد اگر پڑھ لے رہے ہیں تحیات وغیرہ, تو پھر گویا یہ بھول کر کے آپ نے نہیں کیا. اگر بھول کر کے بھی یہ کیا تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے, آپ عام سلام پھیر دیں. یہ حکم ہے اگر آپ نے سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا ہے, اور اگر بعد میں کیا ہے تو اب بھول کر کے اگر تحیات بھی پڑھا تو پھر انشاءاللہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, سلام پھیر کر کے نکل سکتے ہیں. جی کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, حتیٰ کہ اگر وہ شرک اکبر میں ملوث ہوں؟ اگر شرک اکبر میں ملوث ہیں تو یقیناً ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, لیکن بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو علماء نے کہا کہ مکفر نہیں ہے. اصول حدیث میں پڑھتے ہیں ہم کہ بہت سے محدثین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بدعتی تھے, لیکن ان کی بدعت جو ہے مفسق تھی, مکفر نہیں تھی. اگر بدعت شرک اکبر تک نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور اگر آپ کے نماز نہ پڑھنے سے وہ امام اپنی بدعت سے باز آ سکتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بائیکاٹ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن ایرے غیرے اور ہم جیسے لوگوں کے اگر چھوڑنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو نماز پیچھے پڑھ سکتے ہیں. آپ کی نماز آپ کے لیے ہے, اس کی نماز اس کے لیے ہے. نکاح میں جو کفو دیکھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کفو کا مطلب کتابوں میں, فقہ وغیرہ کی کتابوں میں تو بہت کچھ اس میں کہا گیا ہے. بعض مذاہب میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حجام ہے تو غیر حجام آدمی اس کے لیے کفو نہیں ہو سکتا, یعنی وہ لڑکی غیر حجام کی لڑکی حجام کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتی. یہ کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی روح سے, شریعت کی روح سے غلط ہے, کیونکہ صرف دین کو کفاعت اور کفو میں شمار کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح روایت میں, تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک. لوگ عام طور پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے گھر کی لڑکی لیں یا خوبصورت لڑکی لیں یا مالدار لڑکی لیں, لیکن تم کو چاہیے کہ دین والی لڑکی لو. تربت یداک, اگر تم دین والی لڑکی نہیں لینا چاہو نہیں لوگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تربت یداک یعنی اگر تم نے نہیں لیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر خوش اخلاق لڑکی ہے, دین والی لڑکی ہے, تو آپ کے ساتھ سخت سست اور غریبی فقیری سب کچھ برداشت کر کے اپنی عزت بچا کر کے آپ کی عزت بچا کر کے رہے گی. لیکن اگر اس قسم کی ہے جس دین سے خالی ہے, اس کو ذرا سی تکلیف پہنچے گی کل آپ کے خلاف.